سیدا جس سے ہو راضی تم اسی سے راضی
یعنی کہ خطبہ ہے جس طریقے سے خطبے کو بیان کیا کہ یہاں پہ مولا کائنات بھی نہیں کر سکتے تھے اگرچہ آپ بھی علم لدنی کے حامل ہیں. کہ اس کی وجہ یہ کہ اس وقت جو صورت حال تھی مولا کو بولنے کی اجازت نہیں تھی. یعنی اگر امام جب گفتگو کرتے تھے مسائل کے بعد میں آپ نے سنا تھا کہ کس طریقے سے لوگوں نے منہ موڑ لیا تھا, جب امام گفتگو فرماتے تھے تو لوگ سنتے نہیں تھے جو اس وقت سیاسی حالات پیش آئے تھے. اور یہ کہا جاتا تھا کہ کیونکہ علی مدعی ہیں خلافت کے, یعنی یہ جو کلیم ہے خود امام یہاں پر جو ہے وہ مدعی ہیں, یعنی کہتے ہیں کہ یہ میرا حق ہے. چونکہ اس فیصلے کے اندر دیکھیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ یہاں پر بھی ہے کہ اگر ایک کیس ہو اس کے اندر کہ جس کو فائدہ ملنے والا ہے جو مدعی ہو عام طور سے اس کی گواہی قبول نہیں کی جاتی, تاکہ گواہ وہ ہو کہ جس کا کوئی ذاتی فائدہ نہ ہو اس کے اندر. البتہ مولا کائنات کی ذات اس سے کہیں بلند ہے. میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ بہانہ بنایا گیا تھا کہ بھائی چونکہ آپ خود مدعی ہیں, آپ خود اس منصب کے اپنے آپ کو اس منصب کا حقدار سمجھتے ہیں, اس کو اپنا حق بتاتے ہیں, اس لیے آپ کی جو بات ہے وہ ہمارے لیے سند کی حیثیت نہیں رکھتی. تو مولا کائنات اس وجہ سے اگرچہ علم آپ علم لدنی کے مالک ہیں اور اس کے امام کے علاوہ جناب سلمان مقدار ابو ذر اگر ان میں سے کوئی آتا تو اس کو بھی بولنے کی اجازت نہیں دی جاتی تھی, فوراً گفتگو کو قطع کر دیا جاتا تھا. یعنی اتنی فرصت نہیں دی جاتی تھی کہ کوئی آئے اور آ کر اس طریقے سے کلام کرے. لیکن حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی ذات وہ تھی کہ پیغمبر نے اپنی زندگی میں اتنا احترام کیا تھا بی بی کا کہ کسی کو جرت نہیں ہوئی کہ جب بی بی بولنا شروع کریں تو ان کے کلام کو قطع کر سکیں. یعنی وہ جب پیغمبر اکرم نے اپنی پوری زندگی میں جو شہزادی کے مقام کو واضح کیا تھا, بی بی کے مقام کو جو واضح کیا تھا, یہ اس کا نتیجہ تھا کہ جب آپ آئیں, کل میں نے بیان کیا تھا کہ اس طریقے سے پردہ لگایا گیا, جب آپ نے ایک سرد آہ بھری تو سارا مجمع رونے لگا. یہ جو بضعت الرسول ہے آپ نے تاریخ کے اندر سنا ہوگا کہ یہ کہا جاتا ہے کہ جس وقت شہزادی تشریف لاتی تھیں تو پیغمبر اکرم کا قام الیہا, اس کا عام طور سے ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا عام طور سے ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ پیغمبر اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے. ڈاکٹر رفیع یعنی پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں, عالم دین بھی ہیں, جو لوگ ایران کی فضا سے واقف ہیں وہاں کے ایک مشہور خطیب ہیں, خود انہوں نے اس بات کو نقل کیا. ہاں کہ میں ایک دفعہ رہبر معظم کے سامنے میں یہ پڑھ رہا تھا اور میں نے یہ ترجمہ کیا کہ یہ جو بی بی کی جو خصوصیات ہے جو ان کا مقام ہے ان میں سے یہ تھا کہ جب وہ آتی تھیں تو قام الیہا پیغمبر ان کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے. ڈاکٹر رفیع یہ کہتے ہیں کہ جب میں یہ پڑھ کر میں اترا اور بعد میں میری ملاقات ہوئی رہبر معظم سے تو انہوں نے کہا کہ یہ جو آپ نے ترجمہ کیا ہے یہ بہت دقیق ترجمہ نہیں ہے. کہا کہ عربی کے اندر جب قامہ یعنی کھڑے ہو جانے کا قامہ لام کے ساتھ بھی آتا ہے, قامہ لہا. قامہ لہا کا مطلب کیا ہے؟ کسی کے احترام میں کسی کے لیے کھڑا ہو جانا, کہ یہ قامہ لہا. کہا کہ لیکن تاریخ میں نقل یہ نہیں ہوا, قامہ لہا نقل نہیں ہوا, بلکہ کیا ہوا؟ قامہ الیہا, الیہا یعنی کسی کی طرف جانا. کہا کہ خالی کھڑے نہیں ہوتے تھے, قامہ الیہا, بلکہ پیغمبر کھڑے ہو کر بی بی کے استقبال کے لیے آگے بڑھ جاتے تھے. جیسے بی بی در سے داخل ہوتی تھی, یہ وہ مقام تھا, یہ وہ منزلت تھی کہ جس کی وجہ سے کسی کی ضرورت نہیں ہوئی کہ آپ کے سخن کو آپ کی بات کو قطع کر سکے. اور اس تاریخی موڑ پر کہ یہ جو ایک ہسٹری کا ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا, اس پر آپ نے اس خطبے کو بیان کیا اور واقعا تمام آنے والے انسانوں پر کہ جو حق پسند ہیں اور حق کو ڈھونڈ رہے ہیں آپ نے یہ احسان کیا کہ حق کو چھپنے نہیں دیا, حق کو چھپنے نہیں دیا. کل میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا, ایسے بہت سارے لوگ ہیں کہ جو اس وجہ سے مذہب حقہ کی طرف آئے اور اس کے علاوہ بی بی کا جو اقدامات ہیں انشاءاللہ اگر موقع ملا تو آج انشاءاللہ اشارہ کروں گا اس کی طرف بھی. فیضان محترم، کل میں نے بیان کیا تھا کہ ہماری گفتگو اس خطبے میں جو شہزادی نے جو آیتوں کو بیان کیا ہے، یعنی آیتوں کی جو تلاوت کی ہے اپنے گفتگو کے درمیان، ان آیتوں کے حوالے سے چند باتیں اس مختصر وقت میں اور اپنے اس سے بھی قلیل علم کے ساتھ چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا. دیکھیں، اہل بیت علیہم السلام کا طریقہ یہ رہا ہے کہ اپنی گفتگو کے دوران قرآن کی آیتیں پڑھا کرتے ہیں. خاص طور پر کہیں جب کہیں پر ان کی حیثیت یا منزلت کی بات آتی تھی، ان کے حق کی بات آتی تھی، تو قرآن کی آیتوں کی طرف رجوع کیا کرتے تھے، انہیں بیان کیا کرتے تھے اپنی گفتگو کے دوران. جب یہاں پر اہل بیت علیہم السلام جب کسی قرآن کی آیت کو پڑھ رہے ہوتے ہیں اور کسی موقع پر پڑھ رہے ہوتے ہیں تو یہ بغیر حکمت کے نہیں ہوتا، بغیر دلیل کے نہیں ہوتا. یہاں سے جب وہ آیت یہاں پر بیان کرتے ہیں تو علماء نے لکھا کہ خود اس موقع پر اس آیت کے پڑھے جانے سے خود آیت کا مفہوم بھی واضح ہوتا ہے، بعض جگہوں پر اس کا مصداق واضح ہوتا ہے، یعنی خود اس آیت کو سمجھنے کے اندر زیادہ مدد ملتی ہے اور وہ صورتحال بھی واضح ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے کچھ لوگوں نے جمع کیا ہے کہ مولا کائنات نے نہج البلاغہ کے اندر 140 آیتوں کو تلاوت فرمایا اپنے خطبوں کے درمیان، یعنی شروع میں نہیں، جس طریقے سے ہم ایک سرنامہ کلام بناتے ہیں اس طریقے سے نہیں، یعنی اپنی گفتگو میں گفتگو کی مناسبت سے آیتوں کو بیان کیا. اسی طریقے سے امام حسین علیہ السلام کے بھی جب مدینے سے نکلنے سے لے کر شام تک آپ نے آیتوں کو، جن آیتوں کی تلاوت کی ہے اس کو جمع کیا گیا ہے. کہ مثال کے طور پر، صرف مثال کے طور پر عرض کر دوں کہ جب امام کسی شہید کے لاشے پر جاتے تھے، جب کوئی گرتا تھا اور پکارتا تھا تو آپ جا کر قرآن کی اس آیت کی تلاوت کیا کرتے تھے کہ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علیہ، کہ مومنوں میں سے کوئی جوان مرد ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے اللہ سے جو وعدہ کیا اسے پورا کر دیا. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، اور میں سے کچھ ایسے ہیں جو اپنے وعدے کو پورا کر کر جا چکے ہیں، ومنهم من ينتظر، اور کچھ ایسے ہیں کہ جو ابھی منتظر ہیں. کتنا خوبصورت انتخاب. اور اس کے بعد جس وقت اپنے جوان بیٹے کو بھیجا، دیکھیے کبھی موقع ملے تو انسان دیکھے کس قدر حسین انتخاب ہے. اس کے بعد جب بھیجا تو دیکھے کیا کہا امام حسین نے. یہاں سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ شخصیت، البتہ واقعی ہمارے ادراک وہاں تک نہیں پہنچ سکتے، ہم اپنے ظرف کے مطابق سمجھ سکتے ہیں. جب بھیجا تو کیا کہا، ان اللہ اصطفى آدم و نوحا و آل ابراہیم، اللہ وہ ہے کہ جس نے آدم کا، نوح کا اور آل ابراہیم کا انتخاب کیا. کہ جو ہم قربانیاں دے رہے ہیں، تم یہ مت سمجھنا کہ یہ ہماری شکست کی نشانی ہے، یہ اللہ کا انتخاب ہے، اس نے ہمیں ایسے ہی منتخب کیا ہے کہ جس طریقے سے اس نے آدم کو، نوح کو اور آل ابراہیم کو منتخب کیا تھا اپنے دین کے لیے، اپنے پیغام کے لیے. اور اس کے بعد سب سے جالب بس آخری مثال پیش کر دوں کہ جس وقت نوح کے نیزہ پہ تھے، آپ نے سنا ہوگا یہ، کیونکہ اب نوح کے اندر بھی اس کی طرف اشارہ ہے، اس وقت کیا امام اس وقت کس آیت کی تلاوت کر رہے تھے؟ سورہ کہف کی. ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اصحاب کہف اور اصحاب رقیم ہماری بڑی آیتوں میں سے ہیں؟ تم یہ سمجھتے ہو یہ بہت بڑی آیت ہے؟ نہیں، اس سے بڑی نشانیاں بھی خدا کے پاس موجود ہیں. اگر اس سے بڑی نشانی دیکھنا چاہتے ہو تو نوح کے نیزہ پر تلاوت کرتے ہوئے سر کو دیکھو. حکمت کے ساتھ انتخاب کیا ہے جہاں پر بھی کبھی قرآن کی آیتوں کو پیش کیا ہے. یہاں پر جس وقت شہزادی آئیں، آپ نے پہلے قرآن کا تعارف کرایا کہ کل میں نے آپ کے سامنے چند جملے سلسلے میں پیش کیے تھے کہ کیا کہا، کتاب اللہ بین اظہرکم، دیکھو خدا کی کتاب تمہارے سامنے ہے، اس خدا کی کتاب کو چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ اور پھر بیوی نے اس کی شان میں چند باتیں بیان کی کہ کہا کہ عوامر ہو واضح, اس کے عوامر واضح ہیں, اس کی نہیں, یعنی جس چیزوں سے اس نے روکا ہے وہ روشن ہیں, اس کے مینار, اس کے ستون روشن ہیں, یہ ساری چیزیں اس کے احکام واضح ہیں, اس کو بیان کیا. اور اس کے بعد پہلی آیت جس کو بیوی نے اپنے کلام کے درمیان پڑھا ہے وہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ, وہی سورہ آل عمران کی 102 نمبر کی آیت ہے جسے میں نے شروع میں تلاوت کیا. کہا کہ ایمان والوں اتقوا اللہ, تقوی الہی اختیار کرو, حق تقاتہ, آخرین درجہ تقوی الہی کا حق تقاتہ, کہا کہ جو آخری جس کا حق ہے تقوی الہی کا, پورے قرآن کے اندر اتقوا اللہ بہت ساری جگہوں پر ہے لیکن حق تقاتہ فقط ایک مقام پر ہے. اور شہزادی نے اسی آیت کو منتخب کیا, کہ دیکھو تقوی الہی اختیار کرو کہ جو اس کو اختیار کرنے کا حق ہے, جو آخرین مرحلہ ہے تقوی کا. اور کہا کہ ولا, کیا کہا؟ ولا تموتن, اور دیکھو نہ مرنا الا وانتم مسلمون, اسلام کے علاوہ کسی دین پہ مت مرنا. دیکھیں یہاں پر یہ جو آیت ہے دو بنیادی پیام رکھتی ہے, کہ اگر یہ پیام انسان کی زندگی کے اندر آ جائے تو انسان کی زندگی بدل جائے, زندگی کی مشکلات بدل جائے, زندگی کا رنگ بدل جائے. کہا کہ تقوی الہی اختیار کرو اپنی پوری زندگی کے اندر, کہاں تک؟ موت تک, یعنی اپنی پوری زندگی کو تقوی الہی میں گزارو. کہ یہ چیز اگر واضح ہو جائے, اسی لیے میرے مولا نے کہا کہ رحم اللہ عمران, خدا رحمت کرے اس شخص پہ کہ علمہ جو جانتا ہے من عین الى عین وفی عین, کہاں سے آیا ہے, کہاں ہے اور اسے کہاں جانا ہے. کہ اگر واضح ہو جائے انسان کی زندگی کا رنگ بدل جاتا ہے. دیکھیے یہ ساری باتیں کہ انسان سے کیا ہے, انسان اس دنیا کے اندر آیا ہے کس لیے آیا ہے؟ اس دنیا میں باقی رہنے کے لیے نہیں آیا, بلکہ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے. یہ دنیا وہ ہے کہ جو مقدمہ ہے ایک اور زندگی کا. اگر یہ چیز واضح ہو جائے انسان, تو انسان کے کامیابی اور ناکامی کا معیار بدل جاتے ہیں, انسان کی نگاہ بدل جاتی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس اس کی دنیا میں, دیکھیں جب یہ باتیں کی جاتی ہیں تو اس کا تصور یہ آتا ہے کہ اگر اب یہ بات کی جائے گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ بس پھر دنیا سے, زندگی سے منہ موڑ لیں, اور زندگی سے منہ موڑ کر بس ایک کونے میں, ایک گوشے میں زندگی گزار دیں, کیونکہ یہ زندگی اصل نہیں ہے. یہ زندگی کیا ہے؟ یہ زندگی تو ایک اور زندگی کا مقدمہ ہے, زندگی ختم ہونے والی ہے. تو یہاں یہ غلط فہمی کو دور کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیے مقدمہ ہے, مقدمے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی یہاں سے گزر کر وہاں تک پہنچنا ہے, اس سے گزر کر اس قرب الہی کی منزلوں تک پہنچنا ہے, اس قدر و منزلت کو پیدا کرنا ہے کہ جو خدا چاہتا ہے انسان کے اندر پیدا ہو. وہ کب پیدا ہوگی؟ وہ اس وقت پیدا ہوگی جب انسان اپنی زندگی کو خدا کے حکم کے مطابق گزارے گا. خدا نے کیا کہا؟ استعمرکم, ہم نے تمہیں اس زمین سے اٹھایا اور اس کی آبادی, یعنی اس کو آباد کرنے کی ذمہ داری تمہارے کاندھوں پہ رکھی. استعمرکم, تم سے طلب کیا اسے آباد کرو اس زمین کو, پر اگر تم اسے آباد نہیں کر رہے, اگر تم اس کو آباد نہیں کر رہے, اس کا مطلب یہ کہ تم وہاں کی تیاری نہیں کر رہے. بے شمار آیتیں, اسلام کیا ہے؟ ایک فردی مذہب نہیں ہے, اسلام کے اندر رہبانیت نہیں ہے. پیغمبر اکرم جب مدینہ تشریف لے کر آئے تو آپ نے کیا کیا؟ وہاں پر حکومت بنائی. کہا کہ اسلام بہترین مذہب ہے اور اجتماعی مذہب ہے, ایک سوشل سسٹم ہے, تو پھر اسلامی معاشرے وہ ہونے چاہیے جو سب سے زیادہ پیش رفتہ معاشرے, جو سب سے آگے نکلے ہوئے معاشرے ہوں, جس طریقے سے تاریخ میں رہا ہے. اسلام نے جو تمدن بنایا ہے, سب نے اقرار کیا ہے کہ یہ بہترین تمدن تھا, اوریجنل تمدن تھا جو اسلام نے بنایا. یعنی سائنس کی جو ترقی ہوئی ہے, جس کو ڈارک ایجز کہا جاتا ہے, وہ یورپ کے لیے ڈارک ایجز تھی, اسلام کی ڈارک ایجز نہیں تھی. دیکھیں کتنی 1001 انوینشنز کے نام سے کتاب ہے, آپ جا کے دیکھیے. کہ علم کا گہوارہ تھا اسلامی معاشرے کو, علم کا گہوارہ ہونا چاہیے, متمدن ہونا چاہیے, اس کے اندر ترقی ہونی چاہیے، اس کے اندر مالی خوشحالی ہونی چاہیے۔ اسلام ایک غریب معاشرہ نہیں چاہتا، اسلام کو ضرورمند معاشرہ چاہتا ہے، جیسے کہ اسلام کے اندر تھا۔ مدینہ کے معاشرے کو آپ دیکھیے، مولا کائنات کے معاشرے کو دیکھیے، اور اس کے بعد جو اسلامی معاشرہ رہا، کہ اسلام ایک ایسا معاشرہ چاہتا ہے کہ جو دنیا کے اندر سب سے پیش رفتہ معاشرہ ہو، جو علم کے اندر سب سے آگے ہو، جو اس کے اندر کہ جہاں پر عدالت کے اندر سب سے زیادہ آگے ہو، جو ترقی کے لحاظ سے سب سے زیادہ آگے ہو، یہ ساری چیزیں موجود ہوں، لیکن نگاہ یہ ہو کہ یہ دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ اسے میرے مولا نے کہا کہ یہ دنیا بہترین سرائے ہے، اگر تم اسے رکنے کی جگہ کے طور پر دیکھو گے تو بہترین جگہ ہے، لیکن اگر اسے ٹھہرنے کی جگہ کے طور پر دیکھو گے تو بدترین جگہ ہے۔ بس یہ چیز نگاہوں میں ہو، جب نگاہوں میں ہوگی تو ہر چیز اپنے مقام پر رہے گی۔ اگر سائنٹیفک ڈیولپمنٹ ہوگی، اگر سائنٹیفک ریسرچز ہوں گی، تو وہ انسانیت کے کام آئیں گی، انسانیت کو تباہ کرنے کے لیے استعمال نہیں ہوں گی۔ بس انسان اگر اس کو نظر میں رکھے تو پھر اس کو سمجھ میں آئے گا کہ بس تقوائے الہی بہترین زندگی گزارنے کا رنگ ہے، صفوت اللہ رنگ الہی۔ کیا ہے تقوائے الہی؟ عام طور سے تقوی کی تعریف البتہ یہاں پر میں اس کو زیادہ نہیں کھولنا چاہتا، یہ میرا موضوع نہیں ہے کہ تقوی کی اصل تعریف کیا ہے، لیکن اس کا غلط تصور یہ ہے کہ ہم گوشہ گیری کو، اپنے کام سے کام رکھنا، اسلام کے اندر یہ چیز اچھی نہیں سمجھی گئی ہے کہ گوشہ گیری تقوی نہیں ہے، سر جھکا کے رہنا تقوی نہیں ہے۔ تقوی کیا ہے؟ اپنی زندگی کے اندر ہر لمحے خدا کو نگاہوں میں رکھنا، یہ ہے تقوی۔ ہمیشہ ہر حالت میں، دیکھیں انسان کی زندگی میں مختلف حالات آتے ہیں۔ یہاں پہ ایک استاد کی بہت خوبصورت تعبیر ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو انسان کی عام زندگی ہوتی ہے، کہ جس وقت روزمرہ کی زندگی، کہ جس کے اندر انسان کسی خاص مشکل سے دوچار نہیں ہوتا، زندگی خاص اپنے روٹین کے اوپر چل رہی ہوتی ہے، کہتے ہیں یہ بالکل اس طریقے سے ہے کہ جیسے ایک بہت صاف روڈ کے اوپر، کہ جہاں پر ٹریفک بھی نہ ہو، جہاں پر گڈھے بھی نہ ہوں، بارش کا پانی بھی نہ پڑا ہوا ہو، اور ایک لمبا راستہ ہو، ایک آدمی گاڑی چلا رہا ہو۔ کہا کہ اس وقت کیا ہوتا ہے؟ اب یہاں پہ تو خیر اتنا لانگ آورس کی ڈرائیونگ نہیں ہوتی، لیکن بہرحال جہاں پہ کئی گھنٹوں تک گاڑی چلائی جاتی ہے، وہاں پہ جب بالکل روڈ صاف ہو تو سب سے بڑا خطرہ یہ ہوتا ہے کہ جو ڈرائیور ہے اسے نیند آنے لگتی ہے۔ کیسے ضروری ہے کہ کوئی ہو اس کے برابر میں بیٹھا ہوا ہو، اس سے گفتگو کر رہا ہو، تاکہ جب زندگی اس طریقے سے گزر رہی ہوتی ہے۔ اسی لیے میرے مولا نے کہا کہ الناس نیام، لوگ سو رہے ہوتے ہیں، جب موت کی ٹھوکر لگے گی تو جاگیں گے۔ کام حالات میں انسان کی جب عام زندگی گزر رہی ہے، انسان خدا سے غافل نہ ہو جائے۔ اسی لیے جوانی میں، کہ جس وقت انسان عام طور سے پریشانیوں سے دور ہوتا ہے، زیادہ ضرورت ہے کہ انسان کے لیے کوئی نصیحت کرنے والا ہو، کوئی اس کو سمجھانے والا ہو، کوئی اچھی باتیں بتانے والا ہو۔ کہا کہ یہاں پر جو ہے بہت ضروری ہے کہ انسان کے اچھے دوست ہوں۔ ایک چیز کو جس کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے وہ یہ کہ انسان اپنی زندگی کے اندر اچھے دوستوں کا انتخاب کرے، خاص طور پر جوانوں کے لیے۔ کہا کہ اگر اچھا دوست جو ہے وہ انسان کو سعادت مند کرنے میں ایک بہت بنیادی کردار ادا کر سکتا ہے، اور اسی کے مقابلے میں اگر دوست اچھا نہ ہو تو انسان کو بدبخت کرنے میں بھی بہت اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ کہ قرآن نے اس طریقے سے لکھا، کہا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو قیامت کے دن کہیں گے کہ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں نے فلانا شخص کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، حسرت کریں گے قیامت کے دن کہ کہیں ایسا نہ ہو، کاش میں نے اس سے دوستی نہ کی ہوتی۔ جوانوں کو چاہیے اچھے دوستوں کا انتخاب کریں، خود اچھے دوست بنیں، اور والدین کو بھی چاہیے کہ اپنے دوست، اپنے بچوں کے دوستوں کی طرف نظر رکھیں کہ ان کے دوست کیسے ہیں، کیونکہ انسان کی سعادت میں اس کا ایک اہم کردار ہے۔ یہ جو عام روٹین لائف ہے، اس کے اندر ایسا نہ ہو کہ انسان غافل ہو جائے، خدا کو نہ دیکھے، خدا سے غافل ہو جائے۔ کیونکہ جب انسان خدا کو نہیں دیکھتا اور ساری چیزیں اس کی روٹین میں چل رہی ہوتی ہیں، تو قرآن کیا کہتا ہے کہ ان الانسان لیطغى ان رآہ استغنی، انسان نے طغیان کیا طغیان کیا؟ یعنی کیا؟ یعنی خدا کی بات نہیں مانی، خدا کے حکم سے سرپیچی کی. کیوں؟ ان رہا مستغنا، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو مستغنی دیکھا، اپنے آپ کو بے نیاز دیکھا. اس کو یہ توہم ہوتا کہ میں بے نیاز ہوں، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ اب کوئی مشکل نہیں ہوتی تو انسان کے اندر یہ غفلت آ سکتی ہے کہ انسان اپنے آپ کو بے نیاز دیکھے، وہ یہ نہیں دیکھ سکے کہ جو یہ لمحہ لمحہ اسے جو وجود عطا ہو رہا ہے یہ پروردگار عالم کی طرف سے عطا ہو رہا ہے. اگر ایک لمحے کے لیے بھی یہ فیضان رک جائے تو انسان نیستی عدم کی وادی میں چلا جائے. کہ ان حالات میں تقوی الہی، مختلف حالات میں خدا کو نظر میں رکھنا، کا واجبات کو انجام دیتے ہوئے، واجبات کو نگاہوں میں رکھتے ہوئے خدا کو نظر میں رکھنا. خدا نے مجھ سے کیا طلب کیا ہے؟ خدا مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ صبح کے وقت سردی کے موسم میں فجر کی نماز، گرم بستر کو چھوڑ کر اٹھنا سخت ہے. تقوی الہی کیا ہے کہ نہیں خدا میرا چاہتا یہ ہے. اور برحال جب لوگ اس طرف بڑھتے ہیں تو خدا خود اس طرف بڑھنے کو آسان کر دیتا ہے. جب خدا کے راستے میں آگے بڑھتے ہیں، کیونکہ ایسے داستانیں موجود ہیں علماء کی، اور علماء سے ہٹ کر بھی لوگوں کی داستانیں موجود ہیں کہ 12 سال 13 سال 14 سال کے بچے، خالی بچے نے، بچیاں اس طریقے سے عاشقانہ نماز پڑھتے تھے کہ بڑے بڑے علماء دیکھ کر رشک کرتے تھے. بہت سارے شہیدوں کے واقعات جس طریقے سے شہیدہ ہیں، زینب کمائی کے نام ان کا نام ہے، کتاب ابھی تک ترجمہ نہیں ہوئی ہے اردو میں، انشاءاللہ کہ جلدی کتاب ترجمہ ہو. 14 سال میں شہید ہو گئی تھی، لیکن ان کے سجدہ یہ طولانی طویل سجدے، مناجات، نماز شب، یہ خدا ایسی لذت دیتا ہے کہ عالم دین، مشہور عالم دین ہے، کہتے ہیں کہ دیکھیں جوان جس وقت جوان ہوتا ہے، بہرحال اس کی ضرورتیں ہیں، اس کی طبیعت کے اندر طغیان ہے. لیکن اگر کوئی اللہ کے لیے اپنے آپ کو پاکیزہ رکھتا ہے اور اللہ کے راستے پر بڑھتا ہے تو اللہ اس کو اتنی لذت عطا کرتا ہے اس چیز کے اندر، اس حق کے راستے پر چلنے میں، کہ دوسری ساری لذتیں اس کی نگاہوں سے گر جاتی ہیں. کیا کہا تھا کہ جناب قاسم نے کہ احلا من الاصل، شہد سے زیادہ شیریں ہے. یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ ایک چیز میرے لیے بہت سخت ہے لیکن بہرحال میں کسی طریقے سے اپنے اوپر جبر کر کے اس کو انجام دے رہا ہوں. نہیں، شروع میں مشکل ضرور ہوتی ہے لیکن انسان جب اس راستے پر آگے بڑھتا ہے تو اللہ ایسی لذت عطا کرتا ہے کہ ساری لذتیں اس کے سامنے چھوٹی ہو جاتی، بے معنی ہو جاتی ہیں. کہ جس وقت اس کو سولی بھی دی جا رہی ہو، اگر تلوار بھی قدر پر ہو تو خواہش یہ کرتا ہے کہ اتنی فرصت مل جائے کہ 2 رکعت نماز ادا کر سکے. اس طریقے سے کہ یہ عبادتیں ہیں، روزہ ہے، گرمی کے روزے ہیں، جس طریقے سے آج کل کے روزے گرمیوں کی طرف جا رہے ہیں، خمس ہے، جو کچھ کمایا ہے اس میں سے جو کچھ بچا ہے اس کا 20% ایک ساتھ دے دینا سخت ہے. تقوی الہی یعنی خدا کو نظر میں رکھنا. لیکن جب انسان خدا کو نظر میں رکھتا اور آگے بڑھتا تو خدا اس کے اندر کیا کرتا ہے؟ خدا اس کے اندر برکت دیتا ہے، خدا زندگی کے اندر لذت دیتا ہے. اسی شہزادی نے اسی خطبہ فدق کے اندر 20 جگہ پر فلسفہ، یعنی 20 احکام کا فلسفہ بیان کیا کہ خدا نے اس چیز کو کیوں واجب کیا، اس چیز کو کیوں واجب کیا. کہ اس کے اندر شہزادی فرماتی ہیں کہ فجعل اللہ الایمان تطہیرا لکم من الشرک، خدا نے ایمان کو اس لیے قرار دیا کہ تاکہ تمہیں پاک کر سکے شرک سے. فرماتے ہیں والصلاۃ تنزیہا لکم عن الکبر، اور نماز کو اس لیے قرار دیا کہ تم کبر سے، نہیں تکبر سے دور ہو. پیشانی انسان کی جسم کا سب سے اہم اور سب سے بلند حصہ، خدا کے خاطر جب انسان اس کو زمین پر رکھتا ہے تو اس کے اندر تکبر کے پر ٹوٹنے لگتے ہیں. اور فرماتی ہیں کہ وَزَّكَاتَ تَزْكِيَةً لِلنَّفْسِ، زکوٰۃ کس لیے؟ یعنی جو مال دیا جاتا ہے، کیونکہ بہت سارے علماء نے بیان کیا کہ جب قرآن کے اندر کہ زکوٰۃ آیا ہے تو کافی جگہوں پر یہ عمومی معنی میں آیا، یعنی وہ مال جو انسان اللہ کے راستے میں دیتا ہے، یعنی وہ واجب صدقات جو انسان خدا کے راستے میں دیتا ہے. کہا کس لیے قرار دیا؟ کہا کہ تمہاری تطہیر کے لیے تزکیہ، تمہارے دل میں جو اس کی محبت آ گئی یہ محبت تمہارے دلوں میں کیونکہ تمہارے شایا نشان نہیں ہے۔ دیکھیے ایک چھوٹا بچہ ہے، آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹا بچہ، کوئی اس کے پاس کھلونا ہو، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بچہ جو ہے اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر نہیں کرنا ہوتا، دوسروں کو نہیں دیتا، گھر میں کوئی مہمان آ جائے بچہ نہیں دیتا، ماں باپ کو شرمندگی ہوتی ہے، خوش نہیں ہوتے، بلکہ کیا کہتے ہیں کہ بیٹا نہیں، یہ چیز کیا ہے، یہ چیز دوسروں کو بھی دو، اگر تمہارے پاس ہے تو تم اپنے بھائی کو بھی دو، یہ جو تمہارے جو تمہارا کزن آیا ہے اس کو بھی دو، جو محلے کے بچے آئے ہیں اس کو بھی دو۔ کیوں؟ کیونکہ ماں باپ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ محبت بچے کی شایا نشان نہیں ہے، یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، اور اس کے مقابلے میں بچہ جس کے اندر یہ عادت ہوتی ہے دینے کی، کیا کہتے ہیں کہ ایک اچھی عادت ہے، ایک سمجھ رہے، لیکن بچہ نہیں سمجھ رہا ہوتا، کہا کہ یہ جو مال ہے یہ تمہاری خدمت کے لیے تھا، اس سے محبت تمہاری شایا نشان نہیں، یہ تمہارے کام آنے کے لیے تھا، تم اس کے اگر اسیر ہو رہے ہو تو یہ تمہاری شان کی منافی ہے، تم خلیفۃ اللہ ہو، تم وہ ہو کہ جس کے لیے خدا نے کہا کہ میں نے یہ ساری کائنات تمہارے لیے بنائی، تمہیں اپنے لیے بنایا ہے، یہ تمہاری شان کے خلاف ہے کہ تمہارے دل کے اندر اس چیز کی جو تم سے پست ہے اس کی محبت تمہارے دل میں بیٹھ جائے، محبت بلند چیزوں کی ہونی چاہیے، کہا کہ تزکیہ النفس تمہارے نفسوں کو پاک کرنے کے لیے۔ اور پھر کیا کہا؟ کہا کہ ونما عن فی الرزق، اس کا نتیجہ یہ نہیں ہے کہ تمہارے رزق کے اندر کمی آ جائے گی، بلکہ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ تمہارا رزق بڑھ جائے گا، ونما عن فی الرزق، تمہارا رزق بڑھ جائے گا۔ دیکھیے کتنی جو دین یعنی ایمان کتنی نگاہوں کو بدل دیتا ہے۔ عام تصور کیا ہے؟ عام تصور یہ ہے کہ جو چیز میں نے دے دی وہ میرے پاس سے چلی گئی، یہی تصور ہے نا، یہ چیز تھی میں نے دے دی کم ہو گیا۔ لیکن وہ لوگ کہ جو مادیت سے یعنی اس مادی اسباب کے آگے بڑھ کر جن کی نگاہیں دیکھ پاتی ہیں وہ اس چیز حقیقت کو دیکھ لیتے ہیں، یعنی اللہ کے راستے میں دینے سے مال کم نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کے راستے میں دینے سے نما عن فی الرزق بڑھ جاتا ہے۔ نما کسے کہتے ہیں؟ گروتھ کو کہتے ہیں، اس کے اندر رشد آتا ہے، یہ ملٹی پلائی ہوتا ہے، یہ بڑھتا ہے۔ غصے کی حالت میں انسان جب غصے کی حالت میں تقوی الہی ہے، پیغمبر اکرم راستے میں جا رہے ہیں، دیکھا کہ کچھ جوان ہیں جو آپس میں ان کے درمیان ایک مقابلہ چل رہا ہے، اور مقابلہ کیا ہے؟ مقابلہ ہے اس چیز کا کہ کون زیادہ طاقتور ہے۔ اب آپ دیکھیے تربیت کا انداز، پیغمبر اکرم نے یہ نہیں کہا کہ تم لوگ کہاں کن باتوں میں لگے ہوئے ہو، کیا کر رہے ہو، کس طریقے سے وقت ضائع کر رہے ہو، بلکہ آپ نے کہا کہ کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ تمہارے درمیان میں فیصلہ کروں، یعنی میں جج بن جاؤں، میں بتاؤں کہ کون زیادہ طاقتور ہے۔ وہ کیا کر رہے تھے؟ وہ وزن اٹھا رہے تھے، کہا کہ جو زیادہ طاقتور، جو زیادہ وزن اٹھا سکے گا، جو جتنے زیادہ بھاری چیز اٹھا سکے گا وہ اتنا قوی ہے، طاقتور ہے۔ پیغمبر نے کہا کہ تم اس کو پسند نہیں کرتے میں فیصلہ کروں، میں داور بن جاؤں۔ اب آپ خود دیکھیں کہ کوئی بڑا اگر اس طریقے سے بچوں کے ساتھ شریک ہو جائے تو خود بخود بچوں کا جو جذبہ ہے، جو جوش ہے، وہ بڑھ جاتا ہے، ان کی دلچسپی بڑھ جاتی ہے، کہا یا رسول اللہ اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ دیکھو سب سے زیادہ تم میں سے طاقتور وہ ہے کہ جب اسے غصہ آئے تو وہ اپنے غصے کو کنٹرول کر سکے، یہ غصہ اس کے اوپر حاوی نہ ہو سکے، غصے کے وقت پر تقوی الہی، غصہ ضرور ہے لیکن کسی کے حق کو پامال نہیں کرنا ہے، کسی کے حق کو ضائع نہیں کرنا ہے۔ جس وقت قرآن کی آیت ہے کہ جس وقت مکہ فتح ہوا کتنا تنگ کیا تھا مکہ کے کافر و کفار نے، کہا کہ نہیں دیکھو ایسا نہ ہو کہ ان کی دشمنی تمہیں اس طرف لے جائے، قرآن کی آیت ہے کہ تم حق سے تجاوز کر جاؤ، یعنی غصے کے وقت پر تقوی الہی، یعنی خدا کیا چاہتا ہے، کیا حق ہے، کیا کہنا ہے، کیا نہیں کہنا ہے، حق نہیں ہے اس بات کی وجہ سے کیونکہ میں غصے میں ہوں، اسے جو دل چاہے کہہ سکتا ہوں، لائسنس ہے میرے پاس غصے کی وجہ سے، کہ تقوی الہی کا شیطان نے انبیاء کا کافی دفعہ شیطان سے مکالمہ ہوا ہے. یہ ہماری روایتوں کے اندر یہ باتیں نقل ہوئی ہیں کہ شیطان آیا اور پھر انبیاء سے گفتگو ہوئی. اسی طریقے سے ایک حدیث ہے حضرت نوح سے شیطان کا مکالمہ. شیطان نے کہا تین جگہ ایسی ہیں کہ جہاں پر میں آسانی سے شکار کر پاتا ہوں اور میں الرٹ ہو جاتا ہوں کہ یہ تین جگہ ایسی ہیں کہ جہاں پر اب میرے لیے وار کرنا آسان ہے. کہا کہ وہ تین حالتیں کیا ہیں؟ کہا کہ ایک حالت وہ ہے کہ جس وقت انسان غصے کی حالت میں ہوتا ہے کہ یا میرے لیے آسان ہو جاتا ہے اس کو گمراہ کرنا، اس کو بہکانا. دوسری حالت یہ کہ جب کسی نامحرم کے ساتھ تنہا ہوتا ہے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ جب وہ قضاوت کرتا ہے، یعنی فیصلہ کرتا ہے، حاکم بن کر فیصلہ کرتا ہے. کہ یہ تین جگہیں وہ ہیں کہ جہاں پر میرے لیے وار کرنا آسان ہے. تقوی الہی انسان ان تمام موقعوں پر خدا کو مد نظر رکھے. کئی اور مرحلہ انسان کی زندگی میں، جیسے ہم نے بیان کیا کہ جب زندگی روٹین میں ہو تو مشکل یہ ہوتی ہے انسان غافل ہونے لگتا ہے، غفلت کا شکار ہوتا ہے، بھول جاتا ہے خدا کو. لیکن اس کے برعکس کبھی جب مشکلات آتی ہیں تب بھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان بعض دفعہ مشکلات میں گھر کر کفر کرنے لگتا ہے کہ خالی ایک میں ہی تھا پروردگار عالم، اے خدا اس 8 ارب کی آبادی میں ایک میں ہی تھا جس کے ساتھ یہ ہونا تھا. میں اس قدر نماز پڑھتا ہوں، وقت پر نماز پڑھتا ہوں، میں لوگوں کا خیال رکھتا ہوں، میں تیرے دین پہ چلنے کی کوشش کرتا ہوں، میرے ساتھ ہی ایسا ہونا تھا. انسان خدا سے شکوہ کرنے لگتا ہے اور اس شکوے میں بعض دفعہ کفر کی حد تک آگے بڑھ جاتا ہے. تقوی الہی انسان اس وقت نظر میں رکھے کہ خدا نے کہا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ، ہمارا قانون یہ ہے کہ ہم آزمائیں گے خوف کے ذریعے سے، والجوہ بھوک کے ذریعے سے، والنقص من الاموال والثمرات، اور جانوں میں اور ثمرات میں کمی کے ذریعے سے ہم آزمائیں گے. یہ دنیا آزمائش کے لیے، یہ دنیا اسی لیے آئی ہے کہ جب تم ان بحرانوں سے گزرو، ان مشکلات سے گزرو، تو اس کے بعد کیا کرو؟ تم اس کے اندر طاہر ہو کر نکلو، تم اس کے اندر بلند مقام، ان مشکلات سے گزر کر ہی بلند مقام تک پہنچ سکتے ہو، تم اس خلیفۃ اللہ کی منزل تک پہنچ سکتے ہو. خدا کا قانون یہ ہے. اسی لیے امام حسین کیا فرماتے ہیں کہ پروردگار رضا اللہ رضانا اہل البیت، خدا کی رضا ہماری رضا ہے. ہم اہل بیت کی رضا کیا ہے؟ جو خدا کی رضا ہے. دفعہ معصوم نے معاملے میں صحابی سے پوچھا کہ کیسی حالت میں ہوں؟ کہا کہ میں اس حالت میں ہوں کہ میں جو ہوں بیماری کو تندرستی کے اوپر ترجیح دیتا ہوں. اور اس طریقے سے ظالم شاید یہ بھی عبارت تھی کہ میں جو ہوں وہ موت کو زندگی کے اوپر ترجیح دیتا ہوں. امام نے فرمایا کہ مگر ہم ایسے نہیں ہیں، ہم اپنے لیے وہ پسند کرتے ہیں جو خدا پسند کرتا ہے. ہماری رضا وہ ہے جو خدا کی رضا ہے. دیکھیے اس لیے جب شہزادی آئی ہیں کتنے سخت حالات میں آئی ہیں جو شہزادی جب، لیکن کس طریقے سے گفتگو کا آغاز کیا کہ الحمدللہ علی نعمائہ، تمام حمد خدا کے لیے ہے. جو خطۂ فدق کا آغاز ہے وہ اس طریقے سے حمد کے ساتھ الحمدللہ علی نعمائہ، خدا کی نعمتوں پر اس کی حمد، تمام حمد اس کی بے شمار نعمتوں پر، والشکر للہ علی آلائہ، اور شکر اسی کے لیے ہے کہ جو اس نے ہمیں جو چیزیں عطا کی. کہ پروردگار پھر انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تمہیں صرف خدا کے لیے کھلاتے ہیں، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تم سے کوئی جزا نہیں چاہتے، ہم تم سے کوئی شکر نہیں چاہتے. یہ ہماری رضا وہ ہے جو اللہ کی رضا ہے. یہ تقوی الہی. اور پھر اس کے کیا ہیں؟ اس کے آثار ہیں جو میں نے یہاں پر بیان کیا کہ جب انسان اللہ کے راستے پہ چلنا شروع کرتا ہے، خدا اس کو ایسی لذتوں سے نوازتا ہے، خدا اس کو اس طریقے سے اپنا قرب عطا کرتا ہے کہ اس راستے پہ چلنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. کہ یہاں پر یہ علماء کی تعبیر ہے اور بہت سارے شہداء کی بھی تعبیر ہے کہ دیکھو تم بندگی کرنا سیکھو، خدا کو خدائی کرنا آتی ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم خدا کے لیے کرو، تم اس کے اوپر احسان نہیں کر سکتے. اگر تم کچھ اس کے لیے خالصاً کچھ اس کے لیے انجام دیتے ہو تو وہ خدا ہے، وہ خدا ہی کرنا جانتا ہے. کہ جب اس طریقے سے انسان اس راستے پر تقوی الہی اختیار کرتا ہے، خدا کو نگاہوں میں رکھتا ہے، تو اس کے اثرات آنا شروع ہوتے ہیں، اس کی زندگی کے اندر برکت آنا شروع ہوتی ہے. مولا کائنات سے کسی نے سوال کیا کہ مولا سلوات پڑھنے دفعہ مل کر بابا سے بولا کہ یہ جو آیت ہے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے جنہوں نے عمل صالح انجام دیا، سیجعل لهم الرحمن ودا، خدا جو ہے رحمان جو ہے ان کے لیے ود یعنی محبت قرار دے گا. کہا کہ اس کی تفسیر کیا ہے؟ مولا نے اس کی تفسیر میں اس حدیث کو بیان کیا. فرماتے ہیں کہ ان اللہ احبد مؤمن ثلاث خصال، پروردگار جو ہے وہ مومن کو تین خصلتیں عطا کرتا ہے. کہا کیا چیز کیا ہے؟ کہا کہ المحبت فی قلوب المومنین، اس کی محبت کو مومنوں کے دل میں ڈال دیتا ہے. کہ مومن کی محبت کو خدا لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے. یہاں پر قبلہ و کعبہ تشریف فرمائیں، ہمارے پاس جو ہے وہ نماز شب کے حوالے سے یہ روایتیں موجود ہیں کہ نماز شب پڑھنے والے کی محبت کو خدا دریاؤں میں پانی میں ڈال دیتا ہے، اسے محبوب کر دیتا ہے. اب آپ دیکھیے کتنی مثالیں ہیں کہ جو خدا کے لیے خالص تھا، ابھی برسی گزری ہے دوسری شہادت کی برسی، جنرل قاسم سلیمانی، خدا نے کتنی محبت عطا کی. کتنا ہی پیسہ خرچ کیا جاتا، کوئی مجبور نہیں کر سکتا تھا کسی کو. محبت اصل محبت پر زور نہیں چلتا، محبت کا تعلق دل سے، زبردستی محبت نہیں کرائی جا سکتی، کیونکہ قلبی چیز ہے. کہ خدا جو ہے یہ خدا ہے جو دلوں کے اندر محبوب بنا دیتا ہے. اگر کوئی اس راستے میں من کان للہ کان اللہ له، جو خدا کے لیے ہوتا ہے خدا اس کے لیے ہو جاتا ہے. کہ خدا تین چیزیں عطا کرتا ہے، اس کو محبوب کر دیتا ہے، اس کی محبت کو دلوں میں ڈال دیتا ہے، اور کہا کہ دوسری چیز کیا ہے؟ المحبت فی صدور الناس، لوگوں کے دلوں میں اس کی حیبت آ جاتی ہے، یعنی اس کی حیبت لوگوں کے دلوں میں بیٹھ جاتی ہے. اس واقعے کو نقل کیا خود امام خمینی نے کہ جس وقت آپ کو گرفتار کر کر لے جا رہے تھے، اور اس کے بعد اس شخص کا انٹرویو موجود ہے کہ جو گرفتار کرنے آیا تھا، کہا کہ وہ 20 سے زیادہ لوگ تھے اور مسلح تھے، اور یہ ایک بزرگ یعنی ایک پیر بوڑھا شخص، کہا کہ وہ جو مسلح تھے، جو جوان تھے، جن کے بدن کی قوت زیادہ تھی، وہ جب گرفتار کرنے آئے تھے تو کب کب آ رہے تھے. یہ ساری الہی چیزیں ہیں، اسی کی اس حدیث کے مصداق ہے. کہا کہ خدا یہ خدا ابوت کو ڈال دیتا ہے دلوں کے اندر. اور تیسری چیز کیا کہا ہے؟ الفلاح فی الآخر، اور آخرت کے اندر اس کو فلاح نصیب فرماتا ہے. کشلادی نے یہاں پہ آ کے اس کو جو بیان کیا، اس کی حکمت یہ ہے کہ دیکھو ایمان لے کر آئے ہو تو تقوی اختیار کرو. اگر تم تقوی اختیار کرو گے، اگر خدا کو نگاہوں میں رکھو گے، تو کبھی بھی وہ نہیں کرو گے جو کر رہے ہو، نہ کبھی وہ کرو گے، کبھی اپنے آپ کو اجازت نہیں دو گے وہ کرنے کی جو تم کر رہے ہو، نہ اسے کرو گے اور نہ اسے ہونے دو گے. قرآن کا قانون ہے کہ نہ ظلم کرو اور نہ ظلم ہونے دو. یہ تقوی الہی کا نتیجہ، کیونکہ تم نے شرادی نے شکوا کیا کہ تم نے خدا کی کتاب کو پس پشت ڈال دیا ہے. اگر تقوی الہی خدا کو مد نظر رکھو، جب تم خدا کو مد نظر رکھو گے تو کبھی بھی یہ قدم نہیں اٹھاؤ گے. اور پھر کہا کہ کہاں تک؟ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور نہ مرنا مگر دین اسلام پر. تقوی کی حد یہ ہے کہ انسان آخری زندگی کے آخری لمحے تک اسی آئین پر رہے، اسی دین پر رہے. اگر تم نے صدر اسلام کے اندر اگر خدمات انجام دی ہیں، اگر تم نے جنگیں لڑی ہیں، تم نے قربانیاں دی ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب یہ کافی ہے، اس کے بعد اب مزید تمہارے اوپر کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی. آخری اسی لیے علماء بیان کرتے ہیں کہ ایک انفرادی طور پر، دیکھیں اجتماعی طور پر ہماری سب سے بڑی دعا کیا ہے؟ پروردگار عالم ہمارے آقا و مولا کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ صلوات پڑھنے کا محمد والے لیکن جس وقت انفرادی طور پر انسان دیکھتا ہے تو کہا کہ سب سے بڑی دعا کیا ہے، کہا آخرت بخیر۔ انسان ایمان کی حالت میں اس دنیا سے جائے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے ایمان کے اندر کارنامے انجام دیے، کارنامے، خالی ایمان نہیں لائے بلکہ ایمان کے اندر کارنامے انجام دیے لیکن عاقبت بخیر نہیں ہوئی۔ اگر بیوی کے حوالے سے بات کروں، یعنی صبح شہزادی نے جس وقت وصیت کی تھی کہا تھا کہ بیوی کی متعدد وصیتیں، میں سے ایک وصیت کے اندر یہ الفاظ ہیں کہ اگر علی آپ اس وصیت پر عمل نہ کر سکیں تو آپ زبیر سے کہہ دیجیے۔ ان چند لوگوں میں سے ہیں کہ جو اس تشہیر جنازے میں شریک ہیں۔ جب وہ تلوار جس وقت زبیر کو مارا گیا، اس تلوار آئی، مولا خوش نہیں ہوئے، وہ جو انعام لینے کے لیے آیا تھا، مولا نے گریا کیا، مولا نے کہا یہ وہی تلوار ہے، اس نے کتنے ہی مقامات میں سے رسول اللہ کے چہرے سے کر کو ہٹایا تھا۔ عاقبت بخیر، واقعا یہ دعا مانگنی چاہیے کہ پروردگار ہم سب کو عاقبت بخیر کرے۔ کہ یہ کافی نہیں ہے جو تم نے خدمتیں کی، جو گزر گیا نہیں، آخری والا تم ہو، تم نہ جب تک زندہ ہو یہ ذمہ داری تمہارے کاندھوں پر ہے، اور اگر تم نے اب ایمان کے تقاضوں کو چھوڑ دیا، دیکھیں خود میں اب بہت زیادہ یہاں پہ کھول کر نہیں بیان کر سکتا، آپ جانتے ہیں کہ جو فضا ہے، کہا کہ اگر تم نے چھوڑ دیا شہزادی کیا کریں گے، نہ مرنا مگر دین اسلام کا، کس سے کہنے یا ایھا الذین آمنو، خطاب کس سے ہے؟ ایمان والوں سے خطاب ہے، وہ جو ایمان کے اندر آ چکے ہیں۔ جس آیت کو انتخاب کیا ہے، کچھ جگہوں پر قرآن نے یا ایھا الناس لوگوں کو خطاب کیا، یہاں پہ کیا کہا یا ایھا الذین آمنو، وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے ہیں، ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے کہ دیکھو ایمان کے دائرے سے خارج نہ ہو جانا۔ وہ جو ایمان لے کر آئے تم نہ مرنا مگر دین اسلام، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ اگر تم نے ایمان کے تقاضوں پر عمل نہیں کیا تو ممکن ہے کہ تم اس ایمان کے دائرے سے، اس اسلام کے دائرے سے باہر نکل جاؤ۔ یہ سب خطرات میرے اور آپ کے لیے بھی موجود ہیں، زیادہ موجود ہیں، ایسا نہیں ہے کہ صرف کچھ دور کے لوگوں کے لیے، جنہوں نے حق کو سنا، حق کو دیکھا، حق کے مطالبے کو دیکھا مگر ساتھ نہیں دیا۔ بہت غم کی راتیں ہیں، بہت غم کی ایام ہیں، بہت بڑی مصیبت ہے، عظیم مصیبت ہے۔ تاریخ نے لکھا شہزادی کے بارے میں کہ ما زالت بعدها بیہا، کسی نے شہزادی کو اپنے بابا کے بعد نہیں دیکھا مگر اس حالت معصبۃ الراس، سر کے اوپر ایک رومال بندھا ہوا، ناہلۃ الجسم، جسم کھلتا جا رہا ہے، جسم ختم ہوتا جا رہا ہے، باقی عدل ہے، آنکھوں سے راشک جاری ہے، منحدت رکن، ایسی عمارت کی مانند جس کے رکن کو ڈھا دیا گیا ہو۔ اگر کسی عمارت کے ستونوں کو ڈھا دیا جائے تو وہ عمارت کھڑی نہیں رہ سکتی۔ یہ تاریخ باقی عدل ہے، شہزادی سے پوچھا کہ یہ کیوں گریا کر رہی ہے، اس حال میں صبح کی، کہا کہ انتہائی رنج و علم کی حالت میں صبح کی، کہا کیوں؟ کہا لفقد النبی، نبی چلے گئے، وظلم الوسیع، اور وسیع کے اوپر ظلم ہوا۔ یہ جو ظلم ہے شہزادی کی نظر میں، اس کا درد محسن کی شہادت سے زیادہ ہے۔ سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں لیکن اس ظلم کو نہیں برداشت کر سکتے ہیں، کیونکہ ولی خدا پر ظلم ہے، انسانیت کے اوپر ظلم ہے، حق کو اس کے محور سے ہٹایا جا رہا ہے۔ اور یہ وہ وقت تھا کہ جہاں پر شہزادی نے قربانی دینا ہے، جہاں بی بی نے اپنا سب کچھ قربان کرنا ہے، علی کا دفاع کرنا ہے، حق کو بچانا ہے، حق چھپنے نہ پائے۔ کل میں نے آپ سے کہا تھا کہ ایک شخص کا تذکرہ کیا تھا کہ جس نے اس خطبے کو سنا اور مذہب حق کی طرف آ گیا۔ میں خود باخدا ممبر پہ کہہ رہا ہوں، میں خود ملا ہوں ایسے کئی لوگوں سے جن سے جب پوچھا کہ آپ کیوں شیعہ ہوئے، تو ایک شخص نے مجھ سے یہ کہا، اس کے الفاظ یہ تھے، کہا کہ میں اسی لیے شیعہ ہوا کہ میرے ذہن میں ایک سوال آیا کہ آخری نبی اس کی ایک ہی بیٹی بتاؤ قبر کا۔ اس وقت مجھے سمجھ میں آیا کفنی فی اللیل، دفنی فی اللیل، غسلنی فی اللیل، شہزادی نے کہا تک تو نگاہوں میں رکھا ہے، حق چھپنے نہ پائے۔ شہزادی نے خطبہ دیا، شہزادی نے دفاع کیا، شہزادی نے اپنے آپ کو قربان کر دیا، اپنے محسن کو اپنے زمانے کے امام پر قربان کر دیا۔ لیکن اب جب رخصت کا وقت آ رہا ہے، ایک ماں بھی تو ہے نا، ماں کا دل اپنے بچوں کے لیے دھڑکتا ہے۔ مقاتل نے لکھا، جب شہزادی کی شہادت کا وقت آیا، شہزادی نے سیکھ سوچا، تدبیر یہ کی کہ یہ بچے ماں کے اس دنیا سے جانے کو نہ دیکھیں۔ بچے چھوٹے ہیں، مولا کو وصیت کر چکی ہے، مولا خود ہی چکی ہے، مولا میرے یتیموں سے غافل نہ ہوئی، خاص طور پہ مولا مولا میرے حسین سے غافل نہ ہوئی، تاکہ نہیں یہ بچے نہ دیکھیں۔ ام کلثوم کو تیار کیا، بچیوں کو بنی ہاشم میں جو رشتہ دار ہیں ان کے گھروں میں بھجوا دیا، حسن اور حسنین کو مسجد میں بھیج دیا، پھر اسماء سے کہا، اسماء میں بستر بچھا رہی ہوں، مجھے تنہا کر دو جب تک میری آواز آتی رہے، اس سمجھنا تمہاری بیوی زندہ ہے، جب میری آواز آنا رک جائے جا کر خبر کر دینا، جا کر خبر کر دینا۔ اسماء یہ کہتی ہے، میری عجب حالت ہے، میں کیا کروں، شہزادی دنیا سے رخصت ہو رہی ہے، میرے کان مسلسل بیوی کی آواز پر لگے ہوئے ہیں، ایک وقت وہ آیا، آواز آنا رک گئی، میں دوڑ کے گئی، میں نے پکارا، اے بنت خیر اللہ، اے سب سے بہترین شخص کی بیٹی، جواب دیجیے۔ کوئی جواب نہیں آیا، میں نے اپنے آپ کو شہزادی پہ گرا لیا، گالی یہ ہے اس حالت میں تھی کہ میں نے دیکھا دروازے پر حسنین، دروازے پر حسنین جب ہم شہدا کو اپنی مجلس سے بلاتے ہیں، جنیدی کے مسائل پڑھا کرتے تھے، بیوی کا ذکر کیا کرتے تھے، بیوی کی محبت میں اپنے گلے میں پڑے ہوئے اپنے نمبروں کو اکھاڑ کر پھینک دیا کرتے تھے کہ جب تک ہمارے پاکم مزار میں نام و نشان ہے، ہمارے قبروں میں روشنی ہو یا نہ قبر، ہمارے قبروں کے نام و نشان ہو یا ہمیں قبر نہیں۔ سب کو اپنی مجلس میں بلاتے ہیں، بیوی کا تذکرہ ہو رہا ہے، اپنے وجود سے اسے ناراضی کرتے ہیں، دیکھا کیا حسنین دروازے پر ہے، اسماء نے چاہا بچوں کو خبر نہ ہو، کہا ابا سو گئی، کہا نہیں اسماء، اس وقت ابا نہیں سویا کرتی تھی، تاریخ نے لکھا حسنین آئے، آخر ابا کے اوپر حسن گرا دیا، یہ الفاظ نقل ہوئے، حسن نے کہنا شروع کیا، جواب دیجئے، اس سے پہلے کیا روح محمد سے اکثری سے پرواز کر جائے، اما جواب دیجیے۔ پھر تاریخ نے لکھا، بقاتل نے لکھا، حسین نے جو قبل ہونے جلا، حسین کا تسک جور ہے، حسین نے ماں کے قدموں کو چوبنا شروع کیا، قدموں کو چومتے جاتے ہیں، کہتے جاتے ہیں،
زمین پر گر کر بے ہوش ہو گئے. مولا کو ہوش میں لایا گیا. بالا جی صاحب نے ذرا بچک دو جملے سن لیجئے. آج شب جمعہ بھی ہے, مولا حسین کی زیارت کی شب بھی ہے. روایتوں میں ہے کہ آج تمام ملائکہ تمام انبیاء زیارت کے لیے آتے ہیں. بس آخری جملہ سن لیجئے. جس وقت میرے مولا نے مولا کائنات نے اس تابوت کو تیار کیا, بی بی کو غسل دے دیا, کفن چڑھا دیا, بچوں سے کہا آؤ بچوں ابا سے رخصت ہو دو, اب نہ جانے کب ملاقات. بچی آگے بڑھی, رب کلثوم آگے بڑھی, حسن آگے بڑھے, لیکن کیا دیکھا ایک گوشے میں حسین کھڑے ہوئے. حسین آگے نہیں بڑھتے کا شہزادے رخصت کا وقت ہے. رخصت کا وقت ہے, زیادہ فرصت نہیں ہے, آگے بڑھئے. اما سے رخصت ہونے کا نہیں, حسین ایسے نہیں آئے گا جب تک ابا نہیں بلائے. حسین نہیں آئے گا, پتے کمر ٹوٹے دو ہاتھ بلند ہوئے, آواز آیا میرے اللہ جب گھوڑے شاید مائی ہوا کر
سيعلم الذين سلموا أيهم من قلب من قلبهم ما تمام.